بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین کرام، شبہات اور اعتراضات سے مخصوص پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ناظرین ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتے ہیں. ناظرین، یہ پروگرام جو اعتراضات سے مخصوص ہے، جو دشمنوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں، بہت سے موضوعات ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس پروگرام میں گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی. آج جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ہے شفاعت. شفاعت کے حوالے سے جو ہمارا یہ پروگرام ہے، اس میں سب سے پہلے ہم آپ ناظرین کے جو نظریات ہیں ان کو ہم جانیں گے. یہاں پر آپ ہمارے ساتھ رہیے. آپ حضرات کے نظریات سے آشنائی کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں.
دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟
دو خدا ہوتے تو نظام عملی طور پہ نہ چل پاتا، درہم برہم ہو کے رہ جاتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب نظام درہم برہم نہیں ہوا، عملی طور پہ چل رہا ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی ذات ایک یا دو نہیں ہے. یہاں سے
اگر دو خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا، تو دنیا کا نظام جو ایک ہی مطلب ایک ہی محور میں جو چل رہا ہے یہ نہیں چلتا. اگر دو خدا ہوتے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ چاہے کہ میں آج بارش بوند ہوں، کوئی یہ چاہے کہ نہیں آج گرمی ہو، تو یہ پوری مطلب یہاں انسانیت مطلب وہ دنیا کا وجود ہی نہیں رہتا.
کیونکہ دونوں کی فکر الگ الگ ہوتی، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے. ایک کبھی ایک چیز چاہتا، ایک دوسرا کبھی دوسری چیز چاہتا. ایک چاہتا کبھی شب ہو، ایک چاہتا کبھی رات ہو. تو اس سے آپس میں تضاد ہوتے، اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے. تو خدا کسی کا محتاج نہیں.
اگر دو خدا ہوتے دنیا کا نظام خراب ہو جاتا. ایک ملک میں دو صدر نہیں رہ سکتے، ایک جسم میں دو دل نہیں رہ سکتے، ایک جسم میں دو روح نہیں رہ سکتی، تو ایک کائنات میں دو خدا کیسے رہ سکتے ہیں؟
کیا آپ خدا کے ایک ہونے پر کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟
خداوند متعال کی ذات ایک یا دو نہیں ہے. اگر دو ہوتے تو ہم دیکھتے کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا. کچھ ایک خدا کے رسول آتے، کچھ دوسرا خدا وہ بھی اپنے رسول بھیجتا. ایک اپنا نظام چلاتا، دوسرا اپنا نظام چلاتا، نظام درہم برہم ہوتا. جبکہ ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ نظام درہم برہم نہیں ہوا. کچھ بھی ذرا برابر سورج کا طلوع مثلا، آنا جانا، ستاروں کی حرکت، سب کچھ اپنے محور میں باقی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو خدا نہیں ہے، خداوند متعال کی ذات ایک ہی ہے.
خدا کے ایک ہونے پر بہت ساری دلیلیں ہیں. موسموں کا ایک ہی محور پہ چلنا، دنیا کا ایک ہی مطلب محور پہ وہ گھومنا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا ایک ہی ہے. اور اگر دو خدا ہوتے تو پیغمبر جو آئے وہ ایک مطلب ایک چین سے وہ آئے، اور انہوں نے یہی وعدہ بولا ہے کہ ہمیں جس نے بھیجا ہے وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے.
دو خدا اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کہ دونوں میں جھگڑا ہوتا، فساد ہوتا. ایک کہتا سورج ادھر سے نکالنا، دوسرا کہتا ادھر سے نکالتا، دنیا تو ایسی برباد ہو جاتی، ختم ہو جاتی، تباہ ہو جاتی. لہذا نظام ہمیشہ ایک ہی، دو قطبی نظام کبھی نہیں چل سکتا. ایک ملک میں دو وزیر اعظم کا نظام نہیں چل سکتا. اس کائنات میں دو خدا کا نظام کیسے چلتا؟
ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہم شفاعت موضوع کے تحت اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن مقدمتاً میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھوں گا کہ دیکھیے، کچھ ایسے اعتراضات ہیں، کچھ اس طرح کے شبہات ہیں کہ جو بہت اساسی ہیں اور بہت اہم ہیں. جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں. اگر خود شفاعت ہی کو آپ نظر میں رکھیں تو یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ آپ دیکھیے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود اسلام کے لباس میں بہت سے افراد اس طرح کے ہیں کہ جو اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایک چیز تو ہوتا ہے خالی مخالفت کرنا، یعنی یہ کہنا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ایک اس سے بالاتر ہوتا ہے مثلا کسی چیز کو یہ کہنا کہ یہ جائز نہیں ہے، اور ایک چیز ہوتا ہے یہ کہنا کہ یہ چیز شرک ہے. تینوں چیزیں الگ الگ ہیں. تو بہت سے افراد ایسے ہیں جو مخالف ہیں، لیکن کچھ ان سے بھی یعنی ہم کہیں گے کہ برے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز جو ہے بری نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. اور اس سے بالاتر کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں بلکہ یہ شرک ہے. یعنی اگر کوئی شفاعت کا مرتکب ہوتا ہے، مرتکب سے مطلب یہ ہے کہ اگر شفاعت کو اختیار کرتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع بناتا ہے اپنے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں، یا اولیاء الہی کو، یا معصومین علیہم السلام کو، یا جو اجلۂ اصحاب ہیں بزرگان دین ہیں، اگر ان کو شفیع بناتا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ صرف کہ انہوں نے گناہ کیا ہے بلکہ یہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، انہوں نے جو ہے شرک کیا ہے، خداوند عالم کا شریک قرار دیا ہے، اور نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جان اور ان کا مال جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، یعنی ان کا خون بہا سکتے ہیں، ان کا مال جو ہے قتل و غارت کر سکتے ہیں، ان کا مال لوٹا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس گروہ نے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ شرک ہے، انہوں نے تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کا خون حلال قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، صرف اس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، اس لیے کہ یہ شفیع قرار دیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا عظیم مرتبہ ہے، اور پھر دوسرے اولیاء الہی کو شفیع قرار دیتے ہیں یا مثلا توسل کے قائل ہوتے ہیں، تو اس بنا پر ان کا خون بہایا جاتا ہے۔ پورا جہان اسلام ایک طرف اور یہ ایک گروہ ایک طرف جو کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شرک کا سبب بنتی ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، دیکھیں ہمارے اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم جو شفاعت کے حوالے سے آج گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، یہاں ہم شفاعت کے معنی سمجھیں گے۔ اصل میں شفاعت ہے کیا، مشکل کہاں سے شروع ہوتی ہے، جب تک ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے نہ سمجھ سکیں، اس کے معنی کو نہ جانتے ہوں، اس وقت تک ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا پروگرام ہے یہ شفاعت کے حوالے سے، اس میں یہی بیان کیا جائے گا کہ شفاعت کے حقیقی معنی کیا ہیں، اور کون اگر شفاعت قرار دیتا ہے خدا نخواستہ، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، ہمیں سیرت نبوی میں ملتا ہے، ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی شفاعت کی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بناتے تھے، اور بہت سے اس طرح کے علماء ہیں، بزرگان ہیں جنہوں نے شفاعت کا دامن۔ تو ناظرین آج سب سے پہلی گفتگو شفاعت کے حوالے سے ہماری اسی موضوع پر ہوگی کہ شفاعت کے معنی کیا ہیں، اور اس موضوع پر ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس موضوع کے تحت اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے۔
آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے موقع دیا کہ بندہ حقیر اس موضوع پہ آ کے اپنے کچھ عرائض پیش کر سکے۔
قبلہ دیکھیں، جیسے کہ میں نے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے شفاعت کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے معنی کے حوالے سے آپ کچھ وضاحت فرمائیں کہ معنی کیا ہے شفاعت کے۔ جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وبخیر المعین۔ قرآن کریم انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے،
جی،
اور جس لباس میں نازل ہوا ہے وہ عربی زبان ہے،
بے شک،
اور یہ کلمات یا یہ معانی یا یہ اعتقادات سے جتنی ابحاث مربوط ہیں،
جی،
یہ کلمات سارے عربی سے لیے گئے ہیں،
جی،
اور عربی کے اندر ان کلمات کی حقیقت کو جاننے کے لیے انسان کو کم از کم عربی گرامر سے اپنے آپ کو منسلک رکھنا ضروری ہے،
بے شک۔
اسی اعتبار سے جب ہمیں لفظ شفاعت کا حقیقی معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائے گا،
جی،
تو بعد کی ابحاث آسان ہو جائیں گی،
بالکل،
اور وہ اشکالات جو نافہمی کے نتیجے میں کیے جاتے ہیں،
جی،
وہ بھی آسان ہو جائیں گے۔ کلمہ شفع یا شفاعت،
جی،
آپ نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ فجر میں،
جی،
یہ کلمہ یقیناً پڑھا ہوگا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر،
جی،
یعنی دونوں حقیقتوں کو قرآن نے آپس میں مقایسہ کرتے ہوئے بیان کر دیا کہ شف ہمیشہ وتر کے مقابلے میں ہے۔ البتہ دونوں کلمے درست ہیں، وتر بھی کہہ سکتے ہیں، وتر
بھی کہہ سکتے ہیں،
اور دعائے جوشن کبیر میں خداوند عالم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے، جب ہم پڑھتے ہیں یا وتر یا صمد یا احد، وتر شف کے مقابلے میں ہے۔ شف کہتے ہیں جفت چیز کو،
صحیح،
ایک چیز تنہا جو اپنا کام انجام نہ دے پا رہی ہو،
جی،
اور دوسری کو اس کے ساتھ ملایا جائے، متصل کیا جائے، عربی میں کہا جاتا ہے یہ شفیع بن گیا ہے،
جی،
جفت بن گیا ہے،
جی،
اس کے مقابلے میں کلمہ ہے وتر یا وتر۔
جی،
وتر کہتے ہیں اکیلا، تنہا،
جی،
تنے تنہا۔ آپ اگر اسی کو ذرا مزید اپنی معلومات میں اگر اضافہ کرنا چاہیں،
جی،
ہم امام حسین علیہ السلام کے زیارت نامے میں پڑھتے ہیں جہاں پہ اتنے سلام عرض کرتے ہیں، وہاں پہ ایک یہ سلام بھی ہے، السلام علیک یا وتر الموتور،
یا وتر الموتور، جی،
کہ اے معصوم، اے وہ امام، سلام ہو مجھ پہ، سلام ہو آپ پہ،
جی،
کون سا امام،
جی،
وتر الموتور، تنہ تنہا، اکیلا ہے، اکیلا،
یعنی بالکل
بالکل اکیلا، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، بے مثل ہو گیا،
جی، بالکل۔
تو خالق کائنات بھی کہا ان کے اسماء میں سے ہے کہ وہ وتر ہے، تنہا ہے تنہا، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کائنات کے اندر کہ جو اس کے ساتھ صفات میں، افعال میں، خصوصیات میں یا ذات میں اس کی طرح ہو، اس کے شریک ہو، نہیں ہے.
جی بالکل.
اور شف اس کے مقابلے میں جفت، یعنی وہ کام جو تنے تنہا انسان انجام نہیں دے پاتا.
جی.
اگر کسی کا سہارا لیتا ہے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے
جی.
تو وہ جس کا سہارا لے گا وہ اس کا شفیع بن جائے گا.
جی.
اور یہ جو اس کا سہارا لیے لینے کے لیے جا رہا ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ شفاعت لے رہا ہے اس سے، یعنی اس کا سہارا لے رہا ہے. یہ لغت کے اعتبار سے، یعنی حقیقت عربی میں اگر ان کلمات کو دیکھا جائے تو وہ چیزیں جو جفت ہوں، ملی ہوئی ہوں، یعنی دونوں مل کر ایک چیز کو انجام دے رہی ہوں، انہیں آپس میں شفیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اگر انسان ایک
تنہا
اکیلا تنہا انجام دے رہا ہے
تو
وتر یا وتر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
قبلہ، اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ جو شفاعت کی حقیقت ہے اس کو بھی ذرا بیان فرمائیں.
دیکھیں شفاعت،
یہ میں نے سوال اس لیے کیا چونکہ لغوی معنی کے اعتبار سے جیسے آپ نے فرمایا بھی ہے کہ شفاعت یعنی کسی ایک کو ہم اس کے ساتھ ملا رہے ہیں،
ملا رہے ہیں،
تو یہاں سے تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ وہ تنہائی جو اس کی تھی،
اس تنہائی کو ختم کر رہے ہیں،
اس میں شرکت، شریک گویا کہ کسی کو بنا رہے ہیں. جی
دیکھیں شفاعت کا تعلق انسان سے ہے،
جی
توبہ کا تعلق بھی انسان سے ہے، مغفرت کا تعلق بھی انسان سے ہے، یعنی مغفرت کا سہارا بھی انسان پہ وجود میں آتا ہے کہ پھر انسان کی حقیقت کیا ہے.
جی
اور جس طرح کہ قرآن نے ذکر کیا ہے اول سے لے کے آخر تک،
جی
دو حقیقتوں کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی انسان کی حقیقت دو چیزوں سے ہے.
صحیح.
ایک کا نام ہے ایمان اور دوسرے کا نام ہے عمل صالح.
جی.
ایمان اور عمل صالح سے مل کر انسان کی حقیقت وجود میں آئے گی.
اللہ،
یعنی اگر انسان جو قرآنی انسان ہے جس کا تعارف انسان نے کروایا ہے،
بالکل
اس کی حقیقت کو اگر ہم جاننا چاہیں تو خدا نے کہا کہ اس کے اندر دو رکن ہیں،
یعنی اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ انسان ہے،
یہ انسان ہے،
ورنہ
اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ انسان نہیں ہے. اب جو بھی ممکن ہے جنت بھی چلا جائے، ممکن ہے حور و عین بھی اس کو مل جائیں، ممکن ہے جنت کی نہروں سے بھی استفادہ کر رہا ہو، لیکن مقام انسانیت کے لیے دو رکن ضروری ہیں، ایمان اور عمل صالح. بس انسان کی حقیقت ایمان اور عمل صالح سے. یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد والی جو مشکلات ہیں اس بات کے عنوان سے اس کے لیے یہ مقدمہ بھی ہو جائے.
جی.
اور وہ ذہن میں یہ مطالب رکھنے کے بعد پھر دو اور دو چار کی طرح بات سے شفاعت واضح ہو جائے گی.
قبلہ اجازت دیجیے، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں اس مقدمے کے ساتھ. انشاءاللہ حقیقت شفاعت کو آپ سے ہم جانیں گے مقدمے کے بعد، اس کے مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے. شفاعت کے حوالے سے ہمارے مہمان مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب قبلہ بہت اہم مطالب بیان فرما رہے ہیں. اسی طرح ہمارا سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. کیا ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟
کوئی اس بات کی اہلیت و لیاقت نہیں رکھتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو جھکا جائے، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے، اس لیے کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. کوئی اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا. پیغمبر بھی جو ہیں، انبیاء جو ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے. ان کا پہلا یہی ہے کہ خدا کی عبادت اور طاغوت سے چھٹکارا دلایا انہوں نے ہمیں آ کر. تو ہمیں حق نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے سات تسلیم خم کریں.
ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ خدا نے ہی ہم کو وجود میں لایا ہے، وہ واجب الوجود ہے، تو ہم واجب الوجود کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. ممکن الوجود کی عبادت ممکن نہیں ہے.
بالکل نہیں، کیونکہ خدا ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. خدا کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جس کی ہم عبادت کر سکیں، کیونکہ خدا میں ہی بس وہ صفات موجود ہے جس کی ہم عبادت کر سکیں.
نہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے، جس نے ہمیں سانسیں دی ہیں، جس نے ہمیں وجود عطا کیا، ہم اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کرنی بھی نہیں چاہیے، چونکہ شکر کا تقاضا یہی ہے کہ جس نے ہمیں وجود کی نعمت سے بغیر مانگے دیا ہے، تو کیا اس کے مطالبے میں ہم اس کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے؟
ناظرین کرام، بہت اچھے نظریات آپ کے ہم تک پہنچے شفاعت کے حوالے سے. اور واقعاً ہر انسان کو حق ہے کہ جو کچھ وہ سمجھتا ہے اس کو وہ بیان کرے. بہت اچھے نظریات تھے یہاں پر، لیکن ہمیں اس چیز کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کیا چاہتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیں اصل میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اسلام ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، شفاعت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، ابھی آپ حقیقت شفاعت کے حوالے سے کچھ بیان فرمانا چاہتے تھے.
جی عرض کر رہا تھا کہ انسان کی حقیقت ایمان اور عمل صالح ہے،
جی،
اور اس عمل صالح کے بغیر انسان اپنی انسانی تصویر مکمل نہیں کر پاتا. تو جب اس عمل کا سہارا لیتا ہے تو اپنی تصویر کو مکمل کرنا چاہ رہا ہے، اور اس عمل کے بغیر اپنی منزل کمال کو نہیں پا سکتا. بس جب عمل کا سہارا لیتا ہے، یعنی عمل کو شفیع بناتا ہے، یہ عمل کے سہارے سے جو اپنی تصویر مکمل کر رہا ہے، یہ عمل اس کا شفیع بن جائے گا.
عمل شفیع انسان،
بس عمل انسان کا شفیع ہے.
جی
بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کسی ذات کا سہارا لیتا ہے،
صحیح،
تو وہ ذات اس کی شفیع بن جائے گی.
جی
بسا اوقات کسی مقرب الہی انسان کی صفات کا سہارا لیتا ہے،
جی
وہ صفات اس کی شفیع بن جائیں گی.
صحیح
جے بسا خداوند عالم کو جن اسماء سے پکارتا ہے اپنی تصویر کو مکمل کرنے کے لیے،
صحیح
وہ صفات الہی اس کے لیے شفیع بن جاتی ہیں. یعنی ان صفات کو بیان کرتا ہے، ان صفات کے ذریعے خدا کو پکارتا ہے، خدا ان صفات کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے،
صحیح
اس مدد کے ذریعے سے اس کا شفیع بن جاتا ہے.
یعنی ہم صفات الہی کو خداوند عالم کا شفیع،
جیسے مثلا خداوند عالم تو رحیم ہے، تیری رحمت کا تقاضا ہے کہ مجھے رحم کر دے،
میرے اوپر رحم،
تو رؤوف ہے اور تیری رافت کا تقاضا ہے کہ میرے اوپر رحم کر دے اور میں اپنی منزل کمال کو پالوں. بس رافت اور رحمت اور غفاریت کا سہارا لینا ان صفات کو جب بیان کرتا ہے تو یہ شفیع بن جاتی ہے انسان کے لیے. ایک مثال عرض کروں اور بات کو مکمل کر دوں. دیکھیں آپ نے روزمرہ دیکھا انسان جب مریض ہوتا ہے، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوائی کا سہارا لیے بغیر اپنی اندرونی انرجی کو بروئے کار لاتا ہے اور اس بیماری کا مقابلہ کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے.
بالکل.
اور ایک کمزور انسان ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیماری کا مقابلہ نہیں کر پاتا، تو پھر کیا کرتے ہیں، باہر سے دوائی کو کھاتا ہے، وہ دوائی جب اس کے وجود کے اندر جاتی ہے اس کو صحت یاب کر دیتی ہے.
بالکل.
بس انسان بھی اسی طرح سے، بعض وہ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کی منزل میں آگے بڑھتے ہیں، کسی سہارے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسے کمزور ہیں، مریض انسان ہیں کہ جو اپنی تصویر مکمل کرنے میں تنے تنہا کافی نہیں ہے،
لیکن
ان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے.
افسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ نے جو مثال دی بہت اچھی، بالکل ایک طبیعی اور سامنے کی مثال ہے. اس دوا کے کھانے کو کوئی شرک نہیں،
کوئی شرک نہیں کہتا، اور سب کرتے ہیں،
سب کرتے ہیں
اور پیسہ بھی دیتے ہیں شرک کو لینے کے لیے،
جبکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اثر خداوند عالم ہی
ڈالے گا.
جی بالکل.
لیکن اس کے لیے پیسہ بھی دے رہے ہیں، کوئی مشرک بھی نہیں بن رہا ہے،
جی
اور جاتے بھی ہیں، حتیٰ اگر نہ جائیں تو اس کی مذمت کرتے ہیں،
مذمت کی جاتی ہے.
لیکن جب دینی معلومات میں ہم آتے ہیں اور اپنی حقیقت کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ جب کسی چیز کا سہارا لیا جاتا ہے فوراً شرک کا باب کھل جاتا ہے اور اعتراضات کا ایک باب کھل جاتا ہے.
جی قبلہ، بس خداوند عالم ہماری ہدایت فرمائے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. قبلہ، ہمارے اس پروگرام میں ناظرین کے ساتھ ساتھ کچھ حاضرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے بھی کچھ سوالات ہیں، وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں، اگر اجازت دیں تو ہم ان کے سوالات دیکھتے ہیں.
ضروری.
جی بسم اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید شمس الحسن زیدی. اگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟
سوال بہت ہی اہم ہے. یعنی جب ہم خداوند عالم تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں اور سب کچھ اس سے ڈائریکٹ حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ جی
اصل میں سب سے بڑا اشتباہ یہی ہے کہ ہم ڈائریکٹ خدا تک پہنچ سکتے ہیں.
جی
اگر یہ حقیقت کھل جائے کہ ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو وہیں پہ عقل انسانی کہتی ہے بس شفاعت کا سہارا لو.
جی بالکل.
یہ ممکن نہیں ہے. البتہ دونوں طرح سے ہے.
جی
اگر خداوند عالم کے صفات کو مد نظر رکھا جائے تو خدا کہتا ہے انا اقرب الیکم من حبل الورید.
بالکل.
تمہاری شہ رگ سے بھی تم سے زیادہ قریب ہوں. یعنی جب اس کی بات آتی وہ اتنا قریب ہے، لیکن ہم کیا؟
بالکل.
ہم اس کے زیادہ اتنے قریب نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ جتنے اعمال انجام دیتے ہیں کس نیت سے انجام دیتے ہیں؟
جی
قربتن اللہ، یعنی نماز کا سہارا لے کر آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، روزہ رکھ کر آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، زکات دے کر اللہ کے قریب ہوتے ہیں. بس یہ اعمال باعث بن رہے ہیں کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں. ہم خدا سے دور ہیں اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو خدا نے راستہ رکھا ہے وہ یہ چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمل صالح ہے، ایمان ہے، اور بیچ میں یہ مقربان الہی اور اولیاء الہی ہیں جن کا سہارا لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے ہیں. بس انسان چونکہ تنہا نہیں جا سکتا، اس کو سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس سہارا لینے کو عقل بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، سیرت نبوی بھی کہتی ہے، اور عمل اصحاب بھی ہمارے لیے بہترین گواہ ہے کہ ان شاء اللہ گفتگو جب آگے بڑھے گی تو.
جی بہت شکریہ قبلہ، واقعی بہت مختصر سر اور مفید جواب تھا. اور شاید اگر کوئی اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال یہ ہے کہ آیا شفاعت کوئی پارٹی بازی نہیں ہے؟
ہاں یہ بھی دیکھیے ایک اچھا سوال ہے کہ جو کہیں پارٹی بازی تو نہیں ہے شفاعت جو ہم کر رہے ہیں.
اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں دو مفہوم ہیں ہماری دینی تعلیمات کے اندر.
جی
ایک کو ہم کہتے ہیں پارٹی بازی, اس کو عربی میں کہتے ہیں تبعیض.
جی
پارٹی بازی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دو سامنے آدمی ہیں آپ کے,
جی
دونوں کا استحقاق ہے,
جی
حق رکھتے ہیں,
صحیح,
اور اس استحقاق کی بنیاد پر آپ ایک کو دے دیتے ہیں دوسرے کو محروم کر دیتے ہیں.
جی
یہ پارٹی بازی ہے. یا جو دنیا میں ہوتا ہے وہ اس سے بدتر ہے.
جی
کہ ایک جو مستحق نہیں ہوتا اس کو دے دیا جاتا ہے,
جی
اور جو مستحق ہوتا ہے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. یہ پارٹی بازی ہے.
جی
لیکن دینی تعلیمات کے اندر شفاعت پارٹی بازی نہیں ہے, شفاعت جی استحقاق کی بنیاد پر ہے.
جی
جس کے اندر استحقاق ہوگا, صلاحیت پیدا ہو جائے گی,
جی
شفاعت کی, خالق کائنات اسی کے لیے شفاعت کو مقرر کرتا ہے.
جی
بس یہ غلط تصور ہے ہمارا کہ ہم نے اسی دنیا کے اندر جو پارٹی بازی بنائی ہوئی ہے,
جی
جہاں پہ کوئی استحقاق نہیں ہے, چاہے بسا کہ ظلم ہے.
جی
خالق کائنات کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے. پہلے خالق کائنات نے کہا ہے کہ آپ آؤ اپنے اندر وہ خصوصیات, وہ صلاحیت, وہ کیپیسٹی پیدا کرو جس کی وجہ سے تمہاری شفاعت ہو سکے. اب وہ کون سی خصوصیات ہیں کہ انشاءاللہ لابلہ کلام میں اگر بعد میں ہوا تو اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا
انشاءاللہ. بالکل قبلہ, یہ ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے حاضرین کے بھی جنہوں نے یہ سوال کیے, بہت اچھے سوالات تھے. قبلہ یہاں پر ہم ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہیں گے. حقیقت شفاعت کے اوپر آپ روشنی ڈال رہے تھے اور آپ نے بتایا کہ انسان جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح سے مل کر بنا ہے, یہ حقیقت ہے اس کی. پھر اسی طریقے سے دوسری بات ہے شفاعت کی قسموں کے بارے میں آپ کچھ بیان فرمائیں.
دیکھیں عرض کیا تھا کہ شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ جب ایک چیز کو انجام دیا جاتا ہے اور دو فائل یا دو انجام دینے والے مل کر جب ایک حقیقت کو انجام دیتے ہیں تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے شفیع ہے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی باریکی ہے, اگر اس کی طرف آپ نگاہ کریں گے تو یہ اقسام بھی سامنے آ جائیں گی. وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کا سہارا لے رہے ہیں تو اب یہاں پہ مجبور ہوں کہ اس اصطلاح علمی کو یہاں پہ استعمال کروں کہ جب دوسرے کا آپ سہارا لے رہے ہیں, آیا یہ سہارا لینا دو طاقتوں کا ایک دوسرے کے عرض میں ہے یا ایک دوسرے کے طول میں ہے؟ مانا کر دوں عرض میں ہے, یعنی دونوں حقیقتوں کو جب آپ ملا کر اپنی مشکل حل کرتے ہیں تو ان دونوں کو آپ پچاس پچاس حق دیتے ہیں,
یعنی مستقل طور پر
دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں. آدھا اس سے سہارا لیتے ہیں, آدھا اس سے سہارا لیتے ہیں. یہ شرک ہے اور بدترین شرک ہے.
بالکل
مثلا انسان اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیتا ہے اور اس تصور کے ساتھ کہ پیغمبر خدا کے مقابلے میں ہے, یعنی جو مشکل آدھی خدا حل کرے گا تو آدھی یہ حل کریں گے,
اور یہ اس کے نہ اذن کے محتاج ہیں نہ
کسی چیز کے محتاج نہیں, دونوں مستقل ہیں, کوئی لنک نہیں اس کا دوسرے. اسے کہتے ہیں شفیع بنا رہا ہے لیکن ایک دوسرے کے عرض میں, یہ شرک ہے.
یہ شرک ہے بالکل,
اور نظریہ اسلامی میں یہ چیز ہمارے موجود
ہم اگر ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں, اگر ان سے بھی مانگتے ہیں مستقل,
وہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں, بلکہ یہ خدا سے لے کر ہمیں,
کیونکہ خدا نے ان کو یہ پاور دی ہے, اختیار دیا.
دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو شفیع بناتے اس کا سہارا لیتے ہیں, یعنی یہ خدا کے مقابلے میں نہیں ہے, اس کے اندر اپنی ذاتی کوئی خصوصیت نہیں ہے, جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا ہے. لیکن ہم کیوں اس کے پیچھے جاتے ہیں؟ فقط اس لیے کہ اللہ سے فیض لینے کے لیے وہ صلاحیت رکھتا ہے, میں صلاحیت نہیں رکھتا ہوں, لہذا وہ اللہ سے لے کر مجھ تک پہنچا دیتا ہے. بس اس اعتبار سے اگر شفاعت کو دیکھا جائے تو شفاعت کی دو قسمیں, ایک شفاعت تکوینی ہے اور ایک شفاعت تشریعی ہے. شفاعت تکوینی مثلا یہی عالم کائنات ہے, یہی درخت ہے, حجر شجر, یہ چیزیں جب کائنات میں وقوع پذیر ہونا چاہتی ہیں, موجود ہونا چاہتی ہیں, تو یہ ڈائریکٹ خالق کائنات کی طرف سے موجود نہیں ہو سکتی. البتہ یہاں پہ سوال یہ نہ ہو کہ آیا خدا میں قدرت نہیں ہے, نہ خدا میں قدرت ہے, لیکن اس میں لینے کی صلاحیت نہیں ہے,
صلاحیت نہیں ہے,
چونکہ اس میں لینے کی صلاحیت نہیں ہے, یہ واسطوں کا محتاج ہے.
بے شک
بس یہ جو تقویناً خلق ہو رہا ہے یہ بھی وسائط کے ساتھ خلق ہو رہا ہے, یہی وسائط سارے کے سارے شفیع ہیں طول میں. اسی طرح شفاعت تشریعی بھی ہے, یعنی آپ کو تشریعی مقامات قرب الہی کے جو طے کرنے ہیں آپ تنہا تنہا انجام نہیں دے سکتے,
یعنی چاہے وہ آپ کی مادی ضرورت ہو,
مانوی ضرورت ہو,
گناہوں کا مثلا توبہ ہو,
اب وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ ہماری باس میں کہ گناہوں کا مسئلہ کیا ہے یا ترفیع درجات کی منزل کیا ہے, کہ وہ باس کا سلسلہ الگ ہے. لیکن ابھی یہاں پہ فقط ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ شفاعت تکوینی ہے, یعنی اگر کوئی چیز موجود ہونا چاہ رہی ہے وہ چیز خدا سے ڈائریکٹ خلق ہوگی جس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی, لیکن وہ جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی وہ واسطوں کے ساتھ وجود میں آئے گی. جس طرح ہم دنیا میں آئے مادی وجود کے ساتھ, کتنے وسائط تھے, ان وسائط کو ہم نے کبھی شرک نہیں کہا. باپ کا وجود واسطہ بنا, ماں کا وجود واسطہ بنا, لیکن ہم نے شرک نہیں کہا. اور اسی طرح جو آباء و اجداد کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا وہ واسطے تھے, وہ شفیع تھے حقیقت میں, لیکن ان کو ہم نے آج تک شرک نہیں کہا. اسی طرح شفاعت تشریح بھی ہے, آپ کو قرب کی منزل کو طے کرنا ہے. اور قرآن نے ذکر کیا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم مردوں کے لیے پڑھتے ہیں جبکہ خدا نے یہ زندوں کے لیے
ہمارے لیے ہے. بالکل,
یعنی کہا تم آئے ہو خدا کی طرف سے, جب خدا کی طرف سے آ رہے تھے تو واسطوں کے ساتھ آئے ہو, شفعاء کے نتیجے میں آئے ہو. اب یہاں سے جب جانا ہے تمہیں لقاء اللہ کی منزل پہ,
تمہیں ضرورت ہے,
پھر تمہیں شفیع کی ضرورت ہے, بس وہاں سے آؤ یہ شفاعت تکوینی ہے, اور یہاں سے پھر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ یہ شفاعت تشریح, اور دونوں میں واسطوں کی ضرورت ہے اور دونوں میں شفعاء کی ضرورت ہے, اور یہ شفعاء ایک دوسرے کے طول میں ہیں. یوں نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے میں ہوں, ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ اللہ سے لے کر ہم تک,
یعنی مستقل طور پر جو قوت ہے جو مؤثر ہے وہ ذات باری تعالی ہے, اور باقی جتنے بھی ہیں وہ چونکہ خداوند عالم نے ان کو عطا کیا ہے
اور لینے کے بعد.
بے شک قبلہ, بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اجازت دیجئے ایک مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں. ناظرین, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے ابھی تک دیکھا کہ بڑی اہم گفتگو کی ہمارے مہمان نے شفاعت کے حوالے سے, شفاعت کے معنی کیا ہیں اور اسی طرح شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اس کے بعد اپنے پروگرام کا پھر سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین محترم, ابھی آپ نے دیکھا بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے مہمان, اور شفاعت کے مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا آپ نے. سب سے پہلے تو اس کے معنی کے اعتبار سے گفتگو کی, اس کے بعد اس کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کی, اور یہی بتایا کہ چونکہ ہمارے اندر ایک نقص پایا جاتا ہے, ہم خداوند عالم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. جس طریقے سے یہ تمام جو مادی دنیا ہے, جتنا بھی یہ میٹر ہے, یہ خداوند عالم سے ڈائریکٹ صادر بھی نہیں ہو سکتا, یعنی وجود میں آنے کے لیے یہ محتاج ہے کچھ وسیلوں کا اور کچھ شفعاء کا محتاج ہے. اسی طریقے سے واپس خداوند عالم تک پہنچنے کے لیے بھی اس کو کچھ شفعاء کی ضرورت ہے. دیکھیں بہت اہم مسئلہ ہے یہ, لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی کم علمی سبب بنتی ہے, کم فہمی سبب بنتی ہے, لیکن کبھی کبھی کوئی عناد سبب بنتا ہے, دشمنوں کا عناد سبب بنتا ہے. آج اسی مسئلے شفاعت کو لے کر آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے چہرے کو ایسا بنا کر دنیا میں پیش کیا گیا ہے, پوری دنیا نفرت کرتی ہے اسلام سے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے نام پر دوسرے مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے, یہ کہہ کر کہ یہ مشرک ہیں چونکہ انہوں نے دوسروں کو شفیع قرار دیا ہے. ناظرین اسی موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنی گفتگو اپنے مہمان کے ساتھ پھر سے ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ, بڑی اہم گفتگو آپ فرما رہے تھے, لیکن ہمارا یہ یعنی پروگرام کا آخری حصہ ہے, اس میں اگر آپ کچھ اس حوالے سے بیان فرمانا چاہیں, معنی کے حوالے سے یا اقسام کے حوالے سے, آپ کی خدمت.
یہ عرض کیا تھا کہ شفاعت فطر کے مقابلے میں ہے, یعنی کسی چیز کا سہارا لیے بغیر انسان اپنی منزل کو طے نہیں کر پاتا. تو جب کسی کا سہارا لے گا تو اس سہارے کے ساتھ جب اپنی منزل مقصود کو جا پہنچے گا تو وہ اس کا شفیع بن جائے گا. البتہ شفیع بننے میں عرض کیا جس طرح کہ یہ طول میں ہے.
اچھا قبلہ, میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں شفاعت کے حوالے سے, ایک تو ہم ڈائریکٹ, ایک تو ان کو شفیع بناتے ہیں, مثلا ہم ان کو واسطہ قرار دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ذریعے سے خداوند عالم سے طلب کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ ان سے طلب کر رہے ہیں.
دیکھیں سوال یہ ہے کہ,
لیکن وہی نقطہ جو آپ نے بتایا تھا
ذہن میں, مستقل نہیں مانتے. ہاں یہ مستقل جب نہیں ہے تو آیا ڈائریکٹ ان سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں,
جی
یہ کوئی مشکل نہیں ہے, چونکہ جب عقیدہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے خداوند عالم کا دیا ہوا ہے تو یہ جو کچھ دے گا خدا سے لے کر دے گا, ڈائریکٹ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس کا زیادہ بحث کا رخ باسِ توسل سے ہے, لیکن شفاعت کے باب میں ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ شفاعت یا شفیع یا شاف یعنی دوسرے کے ساتھ ملو, اور یہ دوسرے کے ساتھ ملنا انسان کو عمل پہ اکساتا ہے. یعنی جب آپ کسی کا سہارا لے رہے ہیں تو کس کا سہارا لیں گے؟ اس کا سہارا لیں گے جس کے اندر کوئی خصوصیات ہیں. تو آپ سب سے پہلے وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں گے, پھر اس کے قریب ہوں گے, اور پھر اس کی مدد کا آپ سہارا لیں گے. لہذا جب آپ پیغمبر کو شفیع بناتے ہیں تو کون ہوگا؟ پیغمبر جس منزل پہ ہیں, اپنے اندر کچھ پیدا کرو.
بے شک
وہ جب اپنے اندر پیدا کرو گے تب جا کر تم اس کے قریب ہوگے. بس شفاعت در حقیقت انسان کو عمل کی دعوت دیتی ہے.
بے شک
بالکل. اور اس عمل کے نتیجے میں جیسے یہ قریب ہوتا ہے, اس قرب کے نتیجے میں پیغمبر اسلام اس کا ہاتھ تھام کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے.
جی قبلہ, بہت شکر گزار ہیں آپ کے, یہیں پر ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے. بہت شکریہ. تمام حاضرین کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں شرکت کی اور سوالات کی. بہت شکریہ, خدا حافظ. ناظرین اب ہمارا وقت اختتام کو پہنچا, بڑی اچھی گفتگو ہمارے مہمان نے یہاں پر کی ہے. دیکھیے شفاعت ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی اس طرح کے موضوعات ہیں جو ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. گفتگو کرتے ہوئے ہر انسان اپنی فکر کے مطابق گفتگو کرتا ہے, کوئی انسان جو ہے اس کو صحیح بتاتا ہے, کوئی اس کو غلط بتاتا ہے. تو ہمیں بہتر یہ ہے کہ یہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم جس اسلام کے نام لیوا ہیں, جس رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں, ان کی تعلیمات کیا ہیں, اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے, حضور نے کیا فرمایا ہے, ائمہ اہل بیت نے ہم تک اس سلسلے میں کیا فرامین پہنچائے ہیں. ہم اپنے علم کو تھوڑا اوپر لائیں, ان چیزوں کا مطالعہ کریں تاکہ یہ مسائل ہمارے لیے حل ہو سکیں, اور جب ہمارے لیے حل ہوں گے تو پھر ہم دوسروں کو جوابات بھی دے سکتے ہیں. جو آج بہت سی مشکلات ہیں وہ صرف اسی کے سبب ہیں کہ ہم کسی چیز کو نہیں جانتے. ہمارے خود پڑھے لکھے افراد بھی ان چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کا ان کو علم نہیں ہوتا وہ اس کے بارے میں غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں. تو ہمیں غلط فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے, اپنے علم کو آگے بڑھائیں اور پھر ان کے صحیح جواب سے آشنا ہوں اور دوسروں تک صحیح جواب پہنچانے کی کوشش کریں. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اجازت دیجیے, یہیں پر آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں.